بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل قدر حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام تعزیتی نوعیت کا ہے. ہمارا ایک ساتھی اور بھائی محمد یونس مرحوم جوائل اپنے شباب میں اپنے گھر والوں کو، اپنی جماعت کو اور اپنی قوم کو داغ مفارقت دے گیا. آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کس قدر یہاں منطبق ہو رہی ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے: کفا بالموت واعظا، کہ سب سے بڑا واعظ جو ہے وہ موت ہے. دنیا کے واعظ گھنٹوں خطاب کرتے رہے، لیکن جو موت سامنے آتی ہے، جو کسی کو نہیں دیکھتی، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت سے ایک پل آگے بڑھنا یا پیچھے ہونا یہ ممکن نہیں. یہ سب سے بڑا واعظ جو ہے انسان کے لیے وہ موت. یہ ایک عبرت کا نشان ہے. کسی شاعر نے کہا: وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، کہ قبرستان کی طرف اگر تم جنازہ لے کر جاؤ، یہ سوچتے ہوئے لے کر جاؤ کہ اس کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. جو وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے, اچانک آ سکتا ہے. وہ انسان خوش نصیب ہے جو اس وقت کے لیے تیار رہتا ہے, اور جب یہ وقت آتا ہے تو کوئی پشیمانی کے آثار اس پر نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے. اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا یعنی موت کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فتمنا الموت ان کنتم صادقین, کہ پھر موت کی تمنا کرو. جب اللہ کے تم پیارے ہو تو اللہ کے لقاء اللہ کی ملاقات کی خواہش کرو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا وہ ہرگز نہیں کریں گے. وَلَفَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, وہ تو سب سے زیادہ موت زندگی کے حریص ہیں اور موت سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. ان اعمال کی موجودگی میں اگر اچانک موت آ گئی تو وہاں چھٹکارا کہاں نصیب ہوگا. لیکن ایک مومن کا دامن بالکل صاف رہتا ہے, حقوق اللہ کے لحاظ سے, حقوق العباد کے لحاظ سے کسی کا لین دین نہیں, بالکل صاف کلیئر. کبھی موت آ جائے تو ابھی وہ سرخرو ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. لیکن جو لوگ موت کی تمنا موت نہیں چاہتے, اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے, اسی لیے نہیں چاہتے کہ انہیں اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں, اپنی تجارتیں نظر آ رہی, کس طرح لوگوں کا مال چھینا ہوا ہے, کس طرح لوگوں کی حق تلفی کی ہوئی ہے, فلاں کا اتنا دینا ہے, فلاں کا اتنا دینا ہے, حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, موت سب سے بڑا وائز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موت کو عبرت کا نشان بنانے اور سمجھنے کی توفیق دے. یہ موت ہمارے لیے سبق آمیز ہو, جس سے کسی کو مفر نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک وقت آئے گا کہ موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی, کچھ نہیں دیکھے گی. بس وقت آ گیا جو اللہ نے مقرر کیا ہے, تو اس سے آگے پیچھے ہونا ممکن نہیں. وہ شخص کہے جی ابھی مجھے نئی نئی ملازمت ملی ہے, کچھ عرصہ کام کر لینے دو, نہیں, یا نیا نیا محل بنایا ہے کچھ عرصہ یہاں گزار لینے دو, ہر کس نے. جب وقت آ گیا, لا یستقدمون الساعۃ ولا یستأخرون, ایک پل نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. کچھ موتیں واقعات خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہیں, جیسے جہاد کے میدان میں شہادت کی موت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید مارکا کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہید کہا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, المطعون شہید والمبطون شہید, کہ طاعون کے مرض سے مرنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہے. والمرأۃ ما تکفی نفاسہا شہیدۃ, جو عورت اپنی ڈلیوری کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے. اس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ صاحب الحضم شہید, جو شخص اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ بھائی چھٹی منزل سے یا کون سی منزل سے گر کے مرا ہے. میرے بھائیوں, اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ بڑی عظیم شان موت ہے, لیکن بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. توحید میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. پھر دیکھیں انسان کے اعمال, انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کس طرح قبول فرماتا ہے اور کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ توحید میں بڑی برکتیں, اور توحید کے بغیر ہم کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کو بھیجا, بار بار جبریل امین کو آسمان سے نازل فرمایا صرف اپنی توحید کا سبق سکھانے کے لیے. تو یہ توحید میں بڑی برکتیں. توحید کی بنیاد ایسی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کو اللہ کے دربار میں سرخرو کر دیتا ہے. قرآن حکیم کتنی بڑی کتاب ہے, 6000 سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں, لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. جو شخص 3 بار یہ سورت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ گویا اس نے ایک بار پورا قرآن ختم کر لیا صرف 3 بار پڑھ لے. یہ سورہ اخلاص ہے, جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے, لیکن شروع سے لے کر آخر تک یہ توحید پر مشتمل. تو توحید کی بہاریں آپ دیکھیں اور توحید کا اجر آپ دیکھیں کہ جو شخص 3 بار اس سورت کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کا امیر بنایا اور ایک قافلہ دے کر بھیجا جہاد کے لیے. جب واپس پلٹے تو تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر کی سناؤ کوئی شکایت یا کوئی خبر. لوگوں نے کہا جی اس کی عمارت تو بہت اچھی تھی لیکن لگتا ہے کہ اس کو سورہ اخلاص کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں. جب بھی اس نے جماعت کرائی بس قل ہو اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھی, اور اگر کوئی اور سورت پڑھتا بھی تو وہ سورت ختم کر کے قل ہو اللہ احد صاحب ضرور پڑھتا تھا. یہ ایک ملاحظہ ہے, ایک اعتراض ہے اس پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جواب دو اس کا, تم یہ بار بار سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے, اتنے عظیم الشان اس کے مضامین ہیں, بلکہ ایک ہی مضمون ہے توحید کا مضمون, مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا بہت محبت ہے. فرمایا کہ حبوں کا ایجاہ ادخلک الجنہ, صرف اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا, صرف اس ایک سورت کی محبت کی بنا پر. یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی محبت, یہ توحید کا عقیدہ, یہ وہ سورت جو توحید پر مشتمل ہے, اس کی محبت جنت کا نشان ہے, جنت کی علامت. یہ سورت مکمل توحید کا بیان ہے. آپ غور کیجئے اس کا مضمون کیا ہے, جو اس کی پہلی آیت کریمہ قل ہو اللہ احد. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دین ہیں اسلام, اللہ تعالیٰ نے جس قدر ابھیان بھیجے, جس جس نبی کو دین بھیجا, ہر نبی کے دین کا نچوڑ یہ پہلی آیت ہے قل ہو اللہ احد. جو ہمارا دین اسلام ہے, اس پورے دین اسلام کا حاصل جو ہے وہ یہی قل ہو اللہ احد, یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ پورے دین کی بنیاد, نماز کا فلسفہ, حج کا فلسفہ, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, فرائض ہے, نوافل ہے, جہاد ہے, الغرض, جو بھی دینی احکام ہیں, دینی مسائل ہیں, سب کی بنیاد جو ہے وہ قل ہو اللہ احد, کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ کی نماز قبول ہوگی صرف اسی بنیاد پر کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک ہونے کا کیا معنی ہے, وہ کس کس چیز میں ایک ہے, یہ جاننا ضروری ہے. ورنہ میرے بھائیو یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی. اگر آپ کو اتنی معرفت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس کس چیز میں اکیلا مانے, کس کس چیز میں ایک جانے, اگر یہ آپ کو پہچان نہیں, یہ معلوم نہیں, تو آپ کی یہ ساری نیکیاں, یہ مرنا جینا سب کا سب لا حاصل, کوئی فائدہ نہیں. نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, یہ ہر سال کے حج کرنا, ہر مہینے کے عمرے کرنا, کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز میں ایک مانا جائے. انتہائی مختصر سا وقت ہے, میں چند منٹوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے. یہ چیزیں ہمیں اکبر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک لہ ہونا اور اس کا اکیلا ہونا اگر کسی کو معلوم نہیں تو اس کا یہ جہل قیامت کے دن عذر نہیں بن سکے گا, وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا پائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے, تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, جس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ. ربوبیت میں اس کو ایک ماننا ضروری ہے کہ رب جو ہے وہ اللہ. رب کا معنی پیدا کرنے والا, پالنے والا, رب کا معنی مالک, مشکل کشائی کرنے والا. رب کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک, اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ بھی, اس سب کا خالق جو ہے وہ اللہ. یہ ربوبیت کا معنی, ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ایک ذرے سے لے کر یہ وسیع ترین آسمانوں تک, اور اس کے بعد جو کچھ ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے. اگر آپ اس پوری کائنات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا خالق ہے, اور کسی ایک ذرے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ ذرہ فلاں حضرت نے پیدا کیا ہے, فلاں حضرت کی دین ہے, فلاں حضرت کی عطا ہے, تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے, کبھی نجات نہیں پا سکے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ اس کا خالق اور مالک اللہ. دیکھیں صحابہ کا دور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ سے حدیبیہ کا سفر ہے. ایک بڑی عجیب بات ہوئی, رات کو کچھ بارش ہو گئی. جب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ رات جو بارش برسی ہے, اس بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک عجیب وحی نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی مسافر بی, اس رات کی ایک ہی بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن بنا دیا اور ان سے ایمان تازہ کر دیے, اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. ایک ہی بارش برسی اور اس کے برسنے سے کچھ بندوں کے ایمان میں نکھار آ گیا, اور اسی بارش کے برسنے سے کچھ بندے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اور کفر کی دلدل میں پھنس گئے. ایک ہی بارش ہی. جب صحابہ نے پوچھا اس کی تفصیل کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اما من قال مجرما بفضل اللہ فهو مؤمن به. جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے, یہ اللہ نے برسائی ہے, یہ اللہ کے برسانے سے برسی ہے, تو اس کے ایمان میں تازگی آ گئی, اس کے ایمان میں بہار آ گئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور جس شخص نے دیکھ کر کہا کہ مجھے اللہ بنو یہ سزا, یہ فلاں حضرت کی دین ہے, فلاں ستارے کی دین ہے اور فلاں بزرگوں کی دین ہے, تو فرمایا کہ اس ایک جملے سے وہ کافر بن گئے, اس ایک جملے سے وہ کافر بن گئے, یعنی اللہ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے کافر بن گئے. یہ توحید کی نزاکت اور یہ توحید ربوبیت کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ, ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ. اس کائنات میں جو کچھ ہے خیر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے, شر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کے بیمار کرنے سے بیمار ہوئی, اور اس کو شفا ملی ہے تو اللہ کی شفا دینے سے شفا ملی. اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے نہ کوئی شفا دے سکتا ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس لیے بے اولاد ہے تو اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی, اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو اس لیے صاحب اولاد ہے تو اس کو اللہ نے اولاد دی. خیر ہو یا شر ہو یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے, کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. یہ توحید ربوبیت. خلاصہ یہ ہے اس توحید کا کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. لہذا اس تعلق سے اپنے عقیدے سنوار لیجیے, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے. میرے دوستو یہ وہ ایک فطری عقیدہ ہے, فطری عقیدہ. ایک حدیث میں آگے چل کے آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح توحید ربوبیت ایک فطری عقیدہ. یعنی قرآن و حدیث میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ جانوروں تک تو اس توحید کی معرفت حاصل تھی, جانوروں تک. چونٹی کا ذکر حدیث میں موجود ہے اور چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. دیکھیں کیا ان کا عقیدہ توحید تھا, اور بالخصوص توحید ربوبیت میں اس طرح وہ بالکل راسخ العقیدہ تھے. سلیمان علیہ السلام کا بارش کا واقعہ, جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے کیونکہ پوری حکومت تہہ سالی کا شکار ہو چکی, تو وہاں جب پہنچے جہاں دعا مانگنی تھی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کی دعا پھر باہر جا کے مانگی جائے اور کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے جائیں, بال بکھرے ہوئے پراگندہ حالت, اللہ کے سامنے فقر کا تواضع کا تذلل کا اظہار کرنا چاہیے, اور آبادی سے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ, اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کا دعا کے لیے گئے اسی حالت میں گئے, سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح گئے, لشکر ساتھ ہے, انسان پرندے درندے جن, کیونکہ آپ کی حکومت سب پر تھی, سب کو ساتھ لے گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے, کیونکہ اتنی بڑی حکومت تباہ ہونے والی ہے, برباد ہونے والی ہے, بارش نہیں برس رہی, زمین سے پانی برآمد نہیں ہو رہا. لیکن وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا, ایک چونٹی کو دیکھا. حدیث کے الفاظ ہے فرآ نملۃ مستلقیت علی ظہرہا رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء. ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ٹانگے اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ انا خلق من خلقک, ہم تیری مخلوق ہے, تو نے ہمیں پیدا کی. یہ چونٹی کا عقیدہ, یہ توحید ربوبیت ہے کہ تو ہمارا خالق ہے. ورئیس بنا خضر سقیات, اور ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی تو ہی عطا فرماتا ہے, ہم پیاسی ہیں, پیاس سے مر رہی ہیں, مشکل میں ہے, مشکل کشائی تو ہی کر سکتا ہے. یہ چونٹی کا عقیدہ, اس کی نظریں آسمان کی طرف, اس کے ہاتھ آسمان کی طرف, وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہے کہ یا اللہ تو میرا خالق ہے اور تو ہی پانی پلانے والا ہے, اگر تو پانی نہیں دے گا دنیا کی کوئی طاقت پانی نہیں دے سکتی. یہ توحید ربوبیت ہے جس کی معرفت ایک جانور کو بھی حاصل, معنی یہ فطری عقید ہے. ورنہ بتائیے چونٹی کے پاس کون سا نبی آیا, کون سی کتاب اتری؟ ظاہر ہے نہ اس کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا نہ کوئی کتاب اتری, لیکن چونٹی کو اس عقیدے کا ادراک ہے, اس کی معرفت ہے, شعور ہے, جس کا معنی یہ کہ یہ فطری عقید ہے. یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ نے نقل کی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الزفدہ, کہ اللہ کے پیغمبر نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا, مینڈک, اور فرمایا کہ ان صوتہ تسبیح و تقدیس, یہ جو مینڈک کی تتراہٹ آپ سنتے ہیں, جو مینڈک کی آواز آپ سنتے ہیں, وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو. کس نے یہ معرفت دی, کس نے یہ شعور دیا؟ یہ توحید ہے جس کا شعور ایک جانور تک کو ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ توحید ربوبیت, جس کا معنی یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خالق اور مالک اللہ, سب کا رازق اللہ ہے. کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ ہے. اگر کوئی خوشحال ہے تو اللہ کے خوشحال کرنے سے خوشحال ہوئے. تو یہ پہلی قسم ہے توحید کی جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری. دوسری قسم توحید ربوبیت, توحید الوہیت. الوہیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری. الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ. کوئی عبادت ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, قلبی عبادت ہو, زبان کی عبادت ہو, بقیہ اعضاء کی عبادت ہو, رات کی عبادت ہو, دل کی عبادت ہو, تمام عبادات کا مستحق جو ہے وہ اللہ ہے. نماز ہو, روزہ ہو, نظریں, نیازیں, منتیں, ذبح, قربانی, ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے. اس توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں. یہ توحید الوہیت. پہلی توحید الربوبیت تھی کہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ ہے. یہ توحید, اس کا شعور تو سب کو تھا. ابو جہل جو پرلے درجے کا مشرک تھا, وہ بھی توحید ربوبیت میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یہ توحید ربوبیت میں ابو جہل کو کوئی اشکال نہیں تھا, کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ سمجھتا تھا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی, اللہ اس کا خالق ہے, اللہ اس کا مالک ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے ابو جہل کے صرف اس عقیدے کو قبول نہیں کیا, اس کے خلاف جنگیں لڑی, مسلسل جہاد کے میدان میں رہے. کیونکہ یہ عقیدہ خالی کافی نہیں ہے جب تک عبادت بھی اللہ کی نہ ہو.